الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تبارك وتعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال تبارك وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله وليكرم ضيفه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور عزیز دوستو، دو ہفتے پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی اللہ کی صفت رقیب کے بارے میں کہ اللہ جل شانہ ہمارے اعمال کے نگراں ہیں، ہماری ظاہری اور خفی تمام باتوں کے جاننے والے ہیں۔ اگر اس صفت رقیب کو اتم درجے پر ہم اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں تو پھر میرے اور آپ سے وہی اعمال صادر ہوں گے جو اللہ کی خوشنودی والے ہیں، اللہ کی رضامندی والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی والے ہیں۔ اور وہ اعمال جو ہم کرتے تھے رمضان کے اندر، اس پر کسی حد تک واپس قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، آخرت کے دن کا استحضار۔ اگر آخرت کے دن کا استحضار نہیں ہوگا تو انسان کی زندگی بے قابو ہوگی، آزادانہ ہوگی، فریڈم کے ساتھ ہوگی۔ وہ یہ سمجھے گا کہ میں جو کچھ کروں مجھے کسے جواب دینا ہے، لیکن اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، ایک وقت تک مجھے اس دنیا میں ٹھہرنا ہے اور ٹھہر کر باری تعالیٰ کو منہ دکھلانا ہے، باری تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، باری تعالیٰ مجھے میری زندگی کے ہر پل کا مجھ سے حساب مانگیں گے۔ اگر یہ استحضار آخرت کا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی اللہ کے احکام کی طرف، اللہ کی مرضیات کی طرف، ان اعمال کی طرف جن کو لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اس پر چل سکتی ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، صرف اس پر بس نہیں کیا کہ بھائی میں مومن ہوں، میں آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، نہیں اس پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا وعمل صالحا، اور اس مرد یا اس عورت نے اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، بھلائی کے کام کیے، ایسے بھلائی کے کام جو اللہ کے لیے بھی اچھے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں، اور جس کو شریعت نے بتلایا ہے. میں نے کسی موقع پر یہ بات عرض کی تھی کہ مشکل ہم لوگوں کی یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے دین کو صرف مقید سمجھا ہے عقائد اور عبادت کے اندر، اس سے آگے کچھ نہیں. معاملات اسلام کا جز ہے، معاشرت انسان اسلام کا جز ہے، اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے، بلکہ اگر آپ ٹوٹ حرض دیکھو تو اس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کے حقوق کو پورا کرنا، ان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کرنا، یہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من المفلس، تم بتا سکتے ہو کہ مفلس کون ہے، دیوالیہ کون ہے، فقیر کون ہے، بینکرپٹ کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے جواب دیا من لا درہم لہ ولا دنانیر، جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے. آپ نے فرمایا یہ مفلس نہیں ہے، مفلس میری امت کا وہ ہے جو بہت سارے اعمال لے کر آئے گا قیامت کے دن، نمازیں اس کی پوری ہوں گی، روزے پورے ہوں گے، فرائض کے علاوہ سنن اور نوافل بھی ہوں گے، حج اس نے کیا ہوا ہوگا، عمرے کیے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، فرض بھی اور نفل بھی، لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ اس نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے، پڑوسیوں کے حق مارے ہوں گے، رشتہ داروں کے حق مارے ہوں گے، کسی کی زمین لے لی، کسی کو گالی دے دی، کسی پر ظلم کیا، کسی پر زیادتی کی. اللہ جل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے اس حق کا بدلہ مانگے گا قیامت کے دن، اور اللہ تعالی اس کی نیکیاں اس کو دیتے جائیں گے، ان حق والوں کو، ان حق والوں کو ان کی نیکیاں دیتے جائیں گے، بھائی لو تمہاری نیکی ہے، تمہاری نیکی، یہ تمہارے حق کے بدلے میں اس کی یہ نیکی. اس لیے کہ آخرت کے اندر جو ایکسچینج ہوگا وہ اعمال پر ہوگا، وہاں دینار درہم نہیں چلیں گے. اب جب اس آدمی کی تمام نیکیاں پوری ہو گئی اور حقوق والوں کے حقوق باقی ہیں، تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی اور حقوق والوں کے حقوق باقی ہیں، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ ان لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ اس پر ڈال دو. اب آیا تھا نیکیوں کے ساتھ جا رہا ہے برائی کے ساتھ جہنم کے اندر، یہ ہے مفلس. کیوں؟ کہ ہم نے دنیا میں صرف دو چیزوں کو دین سمجھا ہے، عبادات اور عقائد، بس اس کے آگے کچھ نہیں. معاملات کو ہم نے دین نہیں سمجھا، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت کے اندر کسی کو دھوکہ دو تو جائز ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں باقاعدہ اس میں بھی راستے دکھلائے گئے کہ تمہارے لیے یہ بے جائز ہے یہ بے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے، تمہاری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، آپس کا لین دین کیسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم دنیاوی دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا، رحم اللہ عبدن عبدن، اللہ جل شانہ اس آدمی پر رحم فرمائے جب وہ بیچے تو بھی آسانی کا معاملہ کرے، خریدے تو بھی بس آسانی کا معاملہ کرے۔ یہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں، یہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں، معاشرت ہماری ٹھیک نہیں ہے، اخلاق ہمارے ٹھیک نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے معاملات، معاشرت اور اخلاق کو دین کا جز نہیں سمجھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ جا رہے ہیں اور مکہ کے مشرکین کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، آپ مکہ سے نکلنے سے پہلے اور مکہ سے جانے سے پہلے مدینہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جانے سے پہلے تمام امانتیں اکٹھا کر کے آپ نے ان امانتوں کو حضرت علی کے حوالے کیا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، آپ نے میرے گھر میں میرے بستر پر سونا ہے، اور یہ مکہ کے ہر مشرق کی اور کافر کی یہ امانتیں ہیں، اس کو ادا کر دینا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتیں کھا گیا۔ آج لوگ ہمیں امین بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے معاملات ایسے ہیں، اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھوائی ہے تو ہم اس کی امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں، اس کو پہنچاتے نہیں ہیں امانتیں، یہ ہم لوگوں کی عادتیں ہیں، لوگ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ سب سے پہلی صفت تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا بچہ آپ کو امین سمجھتا تھا۔ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، لیکن مکہ کا ہر آدمی آپ کو صدیق سمجھتا ہے، آپ کو صادق سمجھتا ہے، آپ کو امین سمجھتا ہے۔ ہمارے اندر وہ باتیں نہیں ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا، لیکن یہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں۔ کیونکہ ہمیں یہ اس بات کا استحضار نہیں ہے کہ اس بات کا جواب مجھے اللہ کے یہاں دینا ہے، آخرت کے دن کا استحضار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے عمل کریں، بس ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوسری آیت کے اندر حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، ومن اراد الآخرت، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، وسعى لها سعيها، دیکھو یہ چیز ہے، امت کا اس وقت بڑا طبقہ اعمال سے دور ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن آخرت کے لیے تیاری کچھ نہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، وسعى لها سعيها، اس آخرت کے لیے تیاری کیا ہے تم نے؟ ایک صحابی تشریف لائے، آ کر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متى تقوم الساعة، قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، تم نے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے؟ جیسے آج کا نوجوان آ کر پوچھتا ہے حضرت عیسیٰ کب تشریف لائیں گے اور مہدی کب نکلیں گے اور دجال کب نکلے گا، ارے بھائی اگر آج آ جائے تو تم نے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے؟ حضور اس صحابی سے فرمایا تم نے کیا تیاری کی ہے آخرت کے لیے؟ کہ اللہ کے، وہ تو بالکل صاف دل کے لوگ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو ہم نے کچھ نہیں کی لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، بس۔ آپ نے فرمایا پھر المرء مع من احب، جو آدمی جس کے ساتھ محبت رکھے گا اسی کے ساتھ وہ ہوگا وہ۔ ارے بھائی تم آ کر یہ سوال پوچھتے ہو کہ دجال کب آئے گا، مہدی کب آئے گا، عیسیٰ کب تشریف لائیں گے، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اس کے اندر تم کیا کر رہے ہو؟ وہ حالات تو بڑے کٹھن ہوں گے کہ انسان کے ایمان کو چھین لے گا وہ آدمی دجال۔ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ میں نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ میں نے اور آپ نے اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ جو آدمی آخرت کے دن کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے ایمان کی حالت میں، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی جو کوششیں ہیں وہ قابل تعریف ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان کی کوششیں قابل تعریف نہیں۔ صرف دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، دعویٰ تو دوسری قوموں نے بھی کیا تھا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے، اس دعوے پر دلیل ہونا چاہیے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو اگر یہ کہتے ہیں کہ مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، کیا اس کا اظہار ہوتا ہے ہمارے اعمال سے؟ نہ، عبادتیں اگر کر رہے ہیں ہم تو پوری نہیں کر رہے ہیں، یا کر بھی رہے ہیں تو اس طرح نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے۔ نماز اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ آپ کا قیام یہ آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ کا رکوع ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کا سجدہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ من اراد الآخرت وسعى لها سعیہا وہو مومن، یہ ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، جو آدمی اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، میں آخرت کے دن پر ایمان لے آیا ہوں، وَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، حدیث پاک میں فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی، جبرائیل علیہ السلام مجھے وصیت کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں، یہاں تک کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کا حق ورثے کے اندر مقرر نہ کر دیا جائے، ہم تو پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہماری تکلیفوں سے ہمارا پڑوسی مامون نہیں ہے۔ ہماری بلڈنگوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہماری کیا حالتیں ہیں، نہ صفائی کا ہم خیال رکھتے ہیں، نہ ہمیں اپنے بچوں پر کنٹرول ہے۔ میں جانتا ہوں، میں کئی سال سے رہتا ہوں 79 کے اندر، ہمارے بچے ایلیویٹر کے سارے بٹن پریس کر دیتے ہیں۔ ہم کیا نمونہ دیں گے دوسری قوم کو؟ اور ماں باپ کو کہو تو ماں باپ خوش ہیں، بچے نے اچھا کام کیا ہے، ماشاءاللہ۔ ان کو روکنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور کئی مرتبہ غیر مسلموں نے مجھ سے کہا ہے یہ کہ ان بچوں کو آپ کچھ کہتے نہیں، ان کو کچھ ادب نہیں سکھلاتے۔ ہم اپنی وہ باتیں جو گندگیاں ہمارے ملکوں کی ہیں وہ یہاں لے کر آئیں، وہاں ہم نے یہی سوچا ہے کہ غیروں کو تکلیف دینا۔ ہم اپنے اعمال سے یہی دکھلا رہے ہیں۔ وہاں بھائی، یہاں پر ان ملکوں کے اندر صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ صفائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی یہ نماز ہے، وہ مفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی یہ پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی یہ نماز کی کنجی ہے۔ کسی جگہ فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ہے آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکیزگی کے آداب سکھلائے ہیں۔ اگر آپ کسی جگہ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کے 60 یا 70 سے اوپر کچھ شعبے ہیں، بزعوم و ستون شعبتن اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ، اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، و ادناہا، اور اس کا ادنا، ایمان کا ادنا درجہ، اماتۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ کیل پڑی ہے، کانچ پڑا ہے، بڑا پتھر پڑا ہے، اس کو ہٹا دینا، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا جز ہے۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں نہیں، بھائی کسی نے ڈالا ہے میں کیوں ہٹاؤں، یہ ارے تیرے ایمان کا جز ہے، میرے ایمان کا جز ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا شعبہ ہے، اماتۃ الاذی عن الطریق۔ ہم لوگ گاربیج رکھتے ہیں بالکل ایلیویٹر کے پاس، اور بعض لوگ تو اس سے بھی بڑا ظلم کرتے ہیں کہ خود ایلیویٹر کے اندر آ کر انہوں نے وہ گاربیج رکھ دی۔ ہم کیا کسی کو اسلام کی طرف لائیں گے؟ میں خود اسلام پر نہیں آیا، ہم اسلام پر نہیں آئیں گے۔ میرا اور آپ کا اسلام اور یہ اسلام پر ایسا عمل کرنا مسلمان کہتے ہوئے دوسرے آدمیوں کے ایمان کے آنے کے لیے بیریئر بنا ہوا ہے، پردہ بنا ہوا ہے کہ یہ ہے اسلام، یہ ہمارا اسلام نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آنے والا ہر صحابی اور آنے والا نیا مسلمان، بعض لوگ فرماتے ہیں جب انہوں نے ایمان قبول کیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا، میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ذات آپ کی تھی، آپ سے مجھے بغض تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں۔ حضور کے اخلاق ایسے تھے کہ آنے والا اپنے کو پرایا نہیں سمجھتا۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی ایک آدمی اسلام لاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اجنبی سمجھتا ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ بہت سے لوگ عید کے دن آتے ہیں وہ بیچارے نماز پڑھ کر اکیلے چلے جاتے ہیں، اسلام لانے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو اسلام کے اندر اجنبی سمجھتے ہیں، ان کو سلام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ان کے ساتھ معانقہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ان کو کوئی اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ دو یا تین عورتیں میرے پاس آئی تھی، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ یہاں آپ کے یہاں جو عورتیں آتی ہیں آ کر جمعہ پڑھتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے جو تعارف والے لوگ ہیں ان کو سلام کلام کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا نہیں یہ کوئی نئی عورت آئی ہے، مسلمان ہیں، ان سے کوئی تعارف کرو، اس سے پوچھو۔ یہ میرا اور آپ کا اسلامی فریضہ ہے۔ ارے اگر وہ مسلمان نہ بھی ہو تو اس سے پوچھو، یہ تمہارا فریضہ ہے، یہ تمہارا مہمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس مہمان کا اکرام کرو، وہ آپ کے آرگنائزیشن میں آیا ہے، آپ اس کا اکرام کرو، یہ آپ کے ایمان کا جز ہے، یہ آپ کے اس عمل کو بتا رہا ہے کہ آپ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے۔ میرے عزیز، ہم میرے اور آپ کے اخلاق بہت بگڑے ہوئے ہیں، اور ہم جو معاملات ہماری بگڑی بڑی ہے، معاشرت پر ہمارا عمل نہیں، اخلاق ہمارے ٹھیک نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائیں کیسے ہوں گے۔ کل عشاء کی نماز کے بعد ایک ساتھی میرے ساتھ ہو لیے، میں جب چلتے ہوئے آ رہا تھا 65 سے، تو انہوں نے کہا کہ آج کل کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہا اتنے۔ میں نے کہا بچوں کو وقت دو۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سارے پروگرام مسجد کریں، ہم کچھ نہ کریں، بچے اسکول سے آئے اس کے بعد اس کو مسجد بھیج دو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ۔ اور میں آج بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، الحمدللہ اسی مجلس کے اندر وہ لوگ ہیں، دنیاوی اعتبار سے اللہ نے ان کو نالج بھی دیا ہے، وہ بچے کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتے ہیں کہ بچہ کیا کر، اور ان کے جو ٹائم ہے انہوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، اور مجھ سے اور آپ سے زیادہ بیزی ہیں وہ لوگ۔ ہمارے پاس تو اگر کوئی وقت ایسا بچتا بھی ہے تو ہم مالوں میں اڑاتے ہیں اس کو، گپاسٹنگ میں اس کو اڑاتے ہیں، ادھر ادھر کی ہانکنے میں لگاتے ہیں ہم، لیکن میں اور آپ یہ نہیں جانتے کہ اس بچے کی تربیت مجھ پر ضروری ہے یا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارن، اے لوگوں اپنی ذات کو بچاؤ اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ، تم رائی ہو، تم نگہبان ہو اپنے بچوں کے، تم سے جہاں اور پوچھ ہونے والی ہے، اگر ان کی زندگی آپ نے نہیں بنائی اللہ کے یہاں ہم اور آپ جواب دیں کہ ان بچوں کو دیا۔ انما اموالکم واولادکم فتنۃن، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اپنے ان حقوق کو پورا کرو، نوافل پڑھنے سے بہتر ہے، یاد رکھو اس کو، تو بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، نوافل پڑھنے سے بہتر ہے اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی زندگی بناؤ، یہ اور زیادہ فرض ہے، اس سے زیادہ فرض ہے۔ نوافل تم اپنے لیے کرو گے، لیکن ایک بچہ بنے گا تو پوری دنیا کو بنائے گا، ایک بگڑے گا تو پوری دنیا کو بگاڑے گا، اور جواب دیں ہم لوگ ہیں۔ حق تعالی جل شانہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اسی پر بعض باتیں آئندہ جمعہ کو عرض کی جائیں گی۔ حق تعالی امت کے حالات کو درست فرمائیں، جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیں، جو لوگ جس اعتبار سے بھی پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے اور امت کے حالات کو درست فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔